بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ کا بعض ہے, زیادہ تر حصہ اسی کا پڑھوں گا. فرماتے ہیں کہ ترجمے سے معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی کو توبہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے, یہی توبہ کی حقیقت ہے. اور صرف لفظ توبہ زبان سے کہہ لینا کافی نہیں, کیونکہ صرف زبانی توبہ تو وہ توبہ ہے جس کو یہ کہتے ہیں, شعر ہے, سبحا برکف توبہ برلب دل پرز ذوق گناہ معصیت را خندمی آید برستغفار ما. کہ ہاتھ میں تسبیح ہو اور زبان پر توبہ ہو اور دل اندر اندر گناہ کے مزے دے رہا ہے, تو ایسی حالت میں خود گناہ کو بھی ہماری ایسی توبہ استغفار پر ہنسی آ جاتی, گناہ بھی ہنستا ہے. تو حقیقت توبہ کی یہ ہوئی کہ دل سے حق تعالیٰ کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے. دیکھیے جب بندہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اس وقت گناہ نہیں ہو سکتا, کہ گناہ جو ہے وہ اللہ کا قہر ہے, گناہ سوائے اللہ کے قہر کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے قہر کے ساتھ بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا, دھوکہ ہوتا ہے. مثلا بعض لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نفلیں پڑھ رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں اور عمرے کر رہے ہیں اور عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں, نامحرموں کو بھی دیکھتے ہیں, غصہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو سب علامتیں ہیں جو گناہ پر اعلان کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں, لہو و لعب میں پڑ جاتے ہیں, خامخواہ کی خبروں میں پڑھتے ہیں اور غلط غلط خبریں سن کے ادھر سے ادھر کرتے ہیں. سب بڑے بڑے گناہ ہیں, معمولی گناہ نہیں. تو یہ تو علامت اللہ کے قہر کی ہے, یہ توبہ کی علامت تو نہیں. توبہ تو کہتے ہیں کہ بندہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے, اور حق تعالیٰ کی طرف بندہ متوجہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ حق تعالیٰ کی تو عجیب ذات ہے, تصور و گمان سے باہر. وہ حضرت عارف رحمۃ اللہ کا شعر ہے, تجھے تو اب اے ماں ورائے تصور, تصور میں لانے کو جی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر قسم کے تصور سے ورا ہے. تو کہتے ہیں حق تعالیٰ طرف توجہ, حق تعالیٰ کی طرف توجہ سے مراد کیا ہے؟ بندہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ توجہ کا مطلب ہے اللہ کے حکم کی طرف متوجہ. میرے لیے اب کیا حکم, اب کیا حکم, اب کیا حکم, یہ توجہ اللہ ہے. باقی ورنہ سب ایسے ہی ہے, دھوکا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہیں, گناہ کر رہے ہیں, دھوکا نہیں تو اور کیا ہے؟ پتہ نہیں کس طرف آپ متوجہ ہیں. جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے, یہ ہے توبہ. تو اس توبہ کے لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, مقصود اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو توبہ کا حکم کرے. عجیب بات ہے کہ آیت توبہ کی اپنے ایمان والے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو توبۃ النصوح کرو, توبہ توبۃ النصوح خالص توبہ کرو. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مضمون کوئی نیا مضمون نہیں ہے, بہت دفعہ کانوں میں پڑا ہوگا, لیکن شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب یہ پرانا مضمون ہے تو اس کے اس وقت بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. اب آپ کہہ سکتے ہیں منطق ہے, منطق جھاڑ سکتے ہیں, ورنہ آپ کا ذہن جھاڑے گا بعد میں کہ صاحب ہمیں تو پتا ہی تھا کہ توبہ کرنا چاہیے, ہمیں تو پتا ہے کہ گناہ کو چھوڑنا چاہیے, تو یہ کون سا نیا مضمون ہو گیا جو سنا دیا ابھی حکیم الامت تھے. جواب سنیے آپ حیران رہ جائیں گے. سو ضرورت یہ ہے کہ وعظ میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, یہ مقصود ہے. اور جب ایک مضمون کو متعدد مرتبہ سننے کے بعد بھی عمل نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ہنوز اس کے مقرر بیان کی ضرورت ہے. ظاہر جب عمل نہیں ہو رہا ہے تو پھر سے بیان کیا جائے گا, ورنہ فائدہ نہیں ہوا. چنانچہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے بعض جگہوں پہ کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ ایک مضمون بیان کر دیتا ہے اور اس کے بعد دوسرا مضمون اختیار کر لیتا ہے, حالانکہ عمل ابھی نہیں ہوا, تو ابھی تو اس کو مقرر کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہمارے حضرت نواز صاحب کا خاص یہ کمال ہے, ایک مضمون جو بیان کرتے ہیں یا ایک ملفوظ جو پڑھتے ہیں یا اس ملفوظ میں جو قصہ ہوتا ہے تو اس کو آپ سنیں گے اس اتوار کو تو بعد والے بھی شام کی مجلس میں بھی پتہ نہیں کتنے عرصے تک وہ اسی کو بیان کرتے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ اس کا اثر تو ہوا نہیں ابھی, ابھی اس کا اثر ہو جاتا تو عمل میں تغیر آ جاتا, عمل میں تغیر آیا نہیں ہے. تو گویا کہ کلام پاک کی آیت بھی بیکار آپ پہ جا رہی ہے, کلام پاک کی آیت پہ پڑھی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے, احادیث شریف بتائی جا رہی ہے اور ہم وہی گناہوں میں مشغول ہیں. ہم کو ابھی انہی خبروں میں دلچسپی ہے, ہم ابھی انہی خبروں کی خاطر جو ہے اپنے اللہ کو اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ توبہ نہیں ہے, اس توبہ کی ضرورت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس راہ کا پہلا قدم ہے, توبہ, توبہ کرو. سوال یہ ہے خیر دنیا کو توبہ کرے نہ کرے, ہم آپ تو ماشاء اللہ سب بزرگوں سے متعلق اور اس نیت سے آتے ہیں کہ صاحب دین سیکھیں, ہمیں بھی توبہ کی توفیق نہ ہو. ہر وقت اللہ کے حکم کی طرف متوجہ رہو, یہی توبہ ہے. ہنوز اس کے مقرر بیان کی ضرورت ہے تاکہ اس طرف التفات پیدا ہو, بلکہ ایسے مضامین جو ابھی نہیں سنے ان سے بھی زیادہ ایسے مضمون کی ضرورت ہوگی کہ جو معلوم تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ علم جس پہ عمل نہ ہو وہ شخص کے لیے وبال ہے, شخص کے لیے. اور ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب فرماتے تھے اسی کے بارے میں کہ علم اس کو نہیں کہتے کہ دانستن کہ جان لیا, علم اس کو کہتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر بندہ اتنا بیتاب ہو جائے اس پہ عمل کرنے کے لیے جتنا ایک پیاسا پانی کے لیے بیتاب ہوتا ہے تو اس کو علم کہا جاتا ہے. زبانی جمع خرچ, فلاں حدیث شریف یاد ہے, فلاں حدیث شریف یاد ہے, فلاں حدیث شریف, فلاں حکم معلوم ہے, فلاں آواز پڑھ لیا, فلاں کتاب پڑھ لی, عمل ہے؟ عمل کتنا ہے؟ تم غصہ کرتے ہو, کتنی جگہ پڑھا ہے تم نے, غصہ حرام ہے. تاویلیں کر کے غصہ کرتے ہو, ایک اور شیطانی چکر ہے. تو شیطان کی مریدی ہے تاویلیں کرنا, غصہ کرنا اور پھر تاویلیں کرنا, انتہائی شدید چیز. تو غصہ کرتے ہو ایک حرام, پھر تاویلیں کر کے اس کو جائز کرتے ہو, اور پھر خود بیوی پہ غصہ کرنے والے, جسے وہ دعا کرتے ہیں لڑکیوں کی رشتوں کے لیے. تو لڑکیوں کے رشتوں کا یہ معاملہ ہے کہ بہت بڑا معاملہ ہے, جتنے ماں باپ ہیں سب اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں, بھائی ہیں وہ بھی پریشان ہیں اپنی بہنوں کے رشتے کے لیے. اب حضرت ایک رشتہ آیا تھا ہماری بہن کا, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, ان کے پاس والد صاحب گئے, میں بھی تھا, میں تو عمر کم تھی لیکن یاد ہے وہ گفتگو جو ہوئی. تو حضرت والد صاحب نے ان کو بتایا حضرت عارف رحمۃ اللہ کا ساتھ ایک رشتہ آیا ہے اور ایسا ہے یہ تعلیم. حضرت نے اس سننے کے بعد فرمایا سب سے پہلی بات یہ معلوم کریں اس کا مزاج کیسا ہے, لڑکی کا زندگی کا اچھا گزرنا اس سے منحصر ہے کہ شوہر کا مزاج کیسا ہے, خوش مزاج شوہر ہو وہ آرام پہنچاتا ہے. یہ دولت وولت سب ایسی چیزیں, کیوں بھائی, روکھی سوکھی روٹی ہو لیکن شوہر خوش مزاج ہو, دیکھیے وہ بیوی خوش رہتی. اس لیے وہ دعا میں کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ بچیاں ہیں ہمارے دوستوں کی, ہماری لڑکیاں ہیں, تلقین ہیں, یا اللہ ان کا رشتہ ایسا عطا فرما دیجئے, ایسے شوہر جو غصہ نہ کرتے ہوں. تو شرم آنی چاہیے ان ماں باپ کو جن کی لڑکیاں رشتے کے لیے تیار ہیں کہ پھر تم کیوں غصہ کرتے ہو, تم کیوں غصے کا علاج نہیں کراتے ہو. سوچنا چاہیے اپنی بیٹی کے لیے تو تم ایسا شوہر چاہتے ہو کہ جو غصہ نہ کرے, اور خود غصہ کرتے ہو. اب دادا نانا بن گئے پھر بھی غصہ کرتے ہو. یار میں خود ہی بن گیا ہوں دادا نانا, میں کسی کو کیا کہوں, اپنے کو کہہ رہا ہوں. سر اللہ کا شکر ہے یہ بھی نہیں کہتا, الحمدللہ تمہارے حضرات کی برکت سے بہت کچھ غصے پہ قابو ہو جاتا ہے. تو یہ مضمون بہت اہم ہے, اور ظاہر ہے کہ اس مضمون سے زیادہ اہم کون سا مضمون ہوگا کہ جس کی ہر وقت ہم کو ضرورت ہو, ہر وقت ضرورت ہے. تو توبہ کا مضمون ایسا ہے کہ ہر حالت کو عام ہے اور ہر وقت ہم کو اس کی ضرورت ہے, کیونکہ توبہ گناہ سے ہوا کرتی ہے اور گناہ ہم سے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں. یہ ہے وہ بات جو ہماری سمجھ میں نہیں. عجیب بات ہے کہ جو جس قدر گناہ کرتا ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے کو گناہ سے بری کرتا ہوتا ہے. ہم کہاں گناہ کرتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے نصیحت کر دی غلطی سے, پرانا زمانہ تھا شروع کا, حضرت کا جوش تھا, وہ کوئی بات اپنی پریشان تو بہت تھے, تو پریشانی بتائی, یہ پریشانیاں میرے منہ سے نکل گیا کہ بس سب گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. بس جناب جو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا, ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں اب بتائیے کیا کریں. یہ مقصود تھوڑا ہی تھا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں, مطلب جو مصیبت آتی ہے گناہ کی وجہ سے تو آتی ہے, تو اللہ میں نے فرما دیا کلام پاک میں, تو اب تم اس کے اوپر کیوں. وجہ یہ ہے کہ جو وہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں, پردہ بھی نہیں شرعی, بے پردگی بھی ہے, سب کچھ ہے. ہم کون سا گناہ کرتے ہیں کیا اتنے موٹے موٹے گناہ بھی نظر نہیں آتے. یہ ہو جاتا ہے. اور جو لوگ پرہیزگار متقی ہیں ان کا حال پوچھئے تو سر جھکا دیں گے. ہر وقت گناہ ہوتا رہتا ہے شرمندہ ہوں نادم. میں نے خود دیکھا, ہمارے حضرت ایک بزرگ ہیں, میں نے خلفا میں سے, وہ حضرت کے ساتھ حج ہو رہا تھا, میں ان کو لے کر گھر سے پہنچا, تقریباً ظہر سے پہلے مینا پہنچ گئے تھے ہم لوگ. میں ان کو لے کے پہنچا ان کو, ان کی بیوی کو, اور وہ حضرت اٹھ گئے, حضرت رسول اللہ ان کے بستر وغیرہ کو اس کو ٹھیک کرنے میں ان کی جگہ جانے ماز وغیرہ میں مدد شروع کر دی. خیر وہ جب سب ہو گیا, جگہ جب بن گئی, خیموں تنگ جگہ ہوتی تھی پہلے, اب تو وسعت ہے. جب بیٹھ گئے اپنی جگہوں پہ تو حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو مینا پہنچ گئے ہیں, آپ کچھ نصیحت فرمائیے. پاکستان سے آئے تھے حج کرنے. حضرت نے کہا کہ بس ایک نصیحت ہے, گناہ نہ ہو. حج اسی کا نام ہے کہ حج کے دوران گناہ نہ ہو اور حج کے بعد گناہ نہ ہو. حج کی مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد گناہ سے تنفر اور نفرت پیدا ہوتی ہے. تم حج کرتے ہو اور پھر ٹیلی ویژن اور پھر انٹرنیٹ کے اوپر تصویریں, تم نے کس قسم کا حج کیا, کیوں کیا حج. حج تو توبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. حج کرنے کے بعد بھی وہی حرکتیں, وہی غصہ, وہی غیبت, وہی بدنظری, وہی تصاویر, وہی انٹرنیٹ کے اوپر جانا, وہی خبروں میں وقت ضائع کرنا, یہ کس قسم کا حج ہوا. یہ حج ہوا. تو حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضرت گناہ, وہ حضرت نے فرمایا گناہ مت کرنا, بس گناہ ہے. تو فوراً بے ساختہ انہوں نے کہا کہ حضرت گناہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. بتائیے اس کا, حالانکہ وہ بڑے متقی بزرگ. کیوں متقی اور پرہیزگار ہوگا, اس کو اپنے گناہ صاف نظر آتے ہوں گے. چنانچہ یہی حال تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ ان میں سے کسی کہیں 70 کا لفظ ہے یا اکثر کا لفظ ہے, اور یقیناً سبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال تھا کہ وہ اپنے منافق سمجھتے تھے, اور منافق سے مطلب ہے کافر سے بدتر, کیونکہ منافق کا جو درجہ ہے کلام پاک میں ہے کہ وہ تو سب سے نیچے ہوگا کفار میں. تو منافق اپنے کو سمجھ لیجیے کہ تمام کفار سے اپنے کو بدتر سمجھتا ہے. چنانچہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کتنی بار نقل کیا اپنے مواعظ میں, کہ مومن مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے کو کافر فرنگ سے بدتر نہ سمجھتا ہو. یہ حال ہوتا ہے اور یہ حال ہے تو تم گناہ کرتے ہو, غصہ کرتے ہو, بد نظری کرتے ہو, نامحرموں سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہو, دلچسپی لیتے ہو, فضول قسم کی تصویریں دیکھتے ہو, انٹرنیٹ کے اوپر فضول خبروں میں تمہیں کتنے لڈو پیڑے مل جاتے ہیں. میں نہیں دیکھتا تو کیا مجھے حالات معلوم نہیں ہوتے. معلوم ہو جاتے. کیوں وقت ضائع کرتے ہو, وقت بھی ضائع کرتے ہو, اور اسراف ہے.
یہ کمپیوٹر کا غلط استعمال ہے جس کو ان فضول چیزوں کے اندر صرف کیا. خیر توبہ تو کرو, اس وقت وہ غفلت اور کا بازار گرم ہے کہ جس کا حد و حساب. گناہ کرتے ہیں اور اپنے کو جنید سمجھو, میں تو جنید بغدادی, ایک گناہ میں تم مشغول ہو. یہ تم نے جو چند تسبیحات پڑھ لی تو اس سے کیا تمہارا تسبیحات سے تو کام نہیں بنے گا, بلکہ یہ تسبیحات بے اثر ہو جائیں گی اگر تم نے گناہ نہیں. سمجھ, وہ شعر دیکھے تم نے لکھ دیا, یہ کس قسم کی توبہ ہے؟ سبحا بر کف, ہاتھ میں تسبیح, توبہ بر لب, زبان پر توبہ, دل پر ذوق گناہ اور دل کے اندر گناہ کا ذوق بھرا ہوا ہے کہ مجھے چھٹی ملے تو میں جا کے انٹرنیٹ کے اوپر فلاں چیز دیکھوں, فلاں خبروں میں پڑھنا خود گناہ ہے. غیر تحقیق شدہ بات کو یہاں سے وہاں نشر کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. سمے پڑھے ہوئے کون سی تحقیق شدہ خبر ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, تم اس کے پیچھے پڑ جاتے, اس کی تصاویر دیکھتے ہوئے ہوتے, کیا فائدہ؟ ارے اللہ کی یاد میں گرنے لگتے. جو مصیبت یا پریشانیاں وغیرہ آ رہی ہیں مسلمانوں کے اوپر, کہیں بھی آ رہی ہیں, اس کا سبب تو گناہ ہے. تو گناہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تم انٹرنیٹ کے اوپر جو دیکھو گے حالات اور جلسے اور جلوس اور اس کی خبریں جو تم کو دکھائی نظر آ رہی ہیں آگ لگنے کی اور فلاں کی, تو اس سے کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ وہ کوئی حل ہے اس کا؟ حل تو نہیں ہے, اور پھیلے گا. تشدد کی خبریں جتنی پھیلیں گی اتنا تشدد پھیلتا چلا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سبحا برکف, ہاں تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, کہ ہاں ہم تو دوازدہ تسبیح پڑھتے ہیں. توبہ بر لب, زبان پہ توبہ بھی ہے. دل پورا ذوق گناہ اور دل کے اندر گناہ کا ذوق ہے, دلچسپی ہے. معصیت را خندمی آید, معصیت ہنستی ہے, گناہ پہ ہنستا ہے. معصیت را خندمی آید بر استغفار ما, ہمارے اس استغفار کے اوپر گناہ کو ہنسی آئی. کس قسم کا استغفار, کس قسم کا حج ہے یہ, کس قسم کی دواز تسبیح ہے کہ گناہ نہیں چھوڑتے؟ ارے تقوی کیوں نہیں اختیار, کس نے تمہیں روکا؟ ایک ہمت کی ذرا سی بات ہے. ارے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک تقوی, یہ تو فرض ہے. تقوی کی صحیح تعریف سمجھ لیجیے آپ, آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, دل شاید مانے بھی نہیں. مجھے بھی شروع میں سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن آخر میں سمجھ میں آئی, پھر حضرت نے تصدیق فرمائی نواب صاحب نے. تقوی کہتے ہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ, کچھ گناہ کو چھوڑ دینا, کچھ کو کرنا, یہ تقوی. تقوی کہتے ہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ کو, ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دینا اور اللہ کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے حکم پہ عمل کرنا, یہ تقویٰ ہے. اور ایک تباہ سنت, اور ایک اپنے شیخ کی محبت. یہ تین چیزیں جب تک ہیں وہ آدمی سمجھ لیجیے کہ وہ آدمی بالکل محفوظ ہے, شیطان اس کا کچھ بگاڑ دے. اور شیخ کی محبت ضروری ہے تو شیخ بھی ضروری ہوا یا نہیں ہوا؟ شیخ کی محبت عقلی ضروری ہے, کہ شیخ جو بات کہتا ہے وہ مجھے کام کی بتاتا ہے, صحیح بتاتا ہے. گناہ ہم سے ہر وقت ہوتے ہیں, اس پر شاید کسی کو تعجب ہو کہ ہر وقت تو ہم گناہ نہیں کرتے, پھر یہ کیوں کر صحیح ہوا کہ کوئی وقت ہمارا گناہ سے خالی نہیں. دیکھیے حکیم الامت ایک اشکال کو پیش کرتے اس کا جواب. تو وجہ اس تعجب کی یہ ہے کہ لوگوں کو گناہ کی حقیقت معلوم نہیں, صرف ٹوٹی پھوٹی فہرست گناہوں کی یاد کر رکھی ہے, کہ چوری, قتل, زنا, جوا وغیرہ. جب گناہ کی حقیقت معلوم ہوگی تو معلوم ہوگا کہ کوئی وقت بھی ہمارا گناہ سے خالی نہیں. اور جب ایسا ہے تو وہ تو ہر وقت ہم کو توبہ کی ضرورت. اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے. وہ لوگ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں ہماری حالت بڑی گندی ہے. ایک صاحب نے لکھا کہ ملومت رحمتہ اللہ علیہ کو کہ صاحب ہماری بڑی حالت گندی ہے, تہجد نصیب نہیں ہوئی. حضرت صاحب لکھا کہ ملومت رحمتہ اللہ کہ تہجد کا نصیب نہ ہونا یہ گندی حالت نہیں ہے, گندی حالت گناہ کا ہونا ہے. آج کل عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو کسی بزرگ سے تعلق کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, وہ بھی گناہوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. افسوس کی بات ہے. ارے یہ تو پہلے دن کا کام, جب تم نے کسی اللہ والے سے تعلق کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟ پہلے دن ہی تمام گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. کس چیز نے روکا ہے؟ یہ کوئی مجمع وہ تو نہیں کہ ایک عالم کا واعظ ہو رہا ہو اور جو چاہے آ جائے. عام مجمع تو ہے نہیں, یہ تو ان کا مجمع ہے جو کہ محض اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں. ان کو گناہ چھوڑنے سے کون سی چیز ہوگی؟ تمہارا مقصود کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے, تو وہ تو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا گناہ کے ساتھ. تم گناہ کرو اور سمجھو کہ اللہ میں تم سے راضی ہیں, بیوقوفی بناتا ہے, حماقت ہے, کھلی ہوئی حماقت ہے. جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی, خوش ہوا اللہ اس سے, خوش ہوئے اس سے نبی. سارا معیار تو یہ ہے, وہ ہے نا, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگے کیا بھائی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ہیں وہ جو گناہ سے بچ, تمام گناہوں سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں, یاد رکھیں. اور تقوی فرض ہے, یہ تقوی فرض ہے. قرآن کی جا بجا آیات ہے. شاید جتنا حکم تقوی کا ہے اتنا قرآن میں کسی اور چیز, اور ہم تقوی کو ترک کیے ہوئے ہیں بالکل, ہمیں پرواہ ہی نہیں. تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ جو کہہ دیتے ہو کہ ہم کہاں گناہ کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے کہتے ہو کہ تم کو گناہ کی حقیقت نہیں معلوم. جب تم کو معلوم ہوگی تو تم کو پتا چلے گا کہ او ہو ہم تو ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہیں. تو گناہ کا خلاصہ کیا ہے؟ گناہ کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کے حکم کو توڑنا, یہی تو گناہ ہے. تو اول یہ معلوم کرو کہ خدا نے کس کس بات کا ہم کو حکم کیا ہے, پھر دیکھو کہ ہم ان میں سے کتنے حکموں پہ عمل کرتے ہیں اور کتنی کتنے نواحی سے یعنی جتنی چیزیں منع کی گئی ہیں ان سے ہم اجتناب کرتے ہیں.
اور یہ اس وقت معلوم ہو سکتا ہے کہ شریعت کا علم سیکھا کیونکہ یہ اس پر موقوف ہے. افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں نے بالخصوص عورتوں نے علم دین کی طرف سے بالکل توجہ ہٹا دی.
چنانچہ اب عورتیں آتی ہیں بیان میں بھی آتی ہیں, ان سے کہو کہ بھائی تم علم دین تو حاصل کرو, ادھر توجہ نہیں ہے, بھائی سے زیور تک بار بار پڑھنا
ہے. توفیق ہوتی بات کو, عورتوں کو اول تو موقع نہیں ملتا کہ وہ علم دین سیکھیں, نیز ان کی توجہ بھی نہیں. اور عورتوں کے بارے میں بڑا الزام مردوں پر ہے کہ وہ ان سے صرف کھانا پکانے کا کام لیتے ہیں اور علم دین سکھانے کا ذرا اہتمام نہیں کرتے, کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح باہر نکل نہیں سکتی, باہر نکل کر دین نہیں سیکھ سکتی, اس لیے کہ ان کو پردے سے نکلنا جائز نہیں. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ کا جملہ سنا رہا ہوں آپ کو. اسی حضرات اس کو سوچیں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا. ایک جگہ کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح باہر نکل نہیں سکتی, باہر نکل کر دین نہیں سیکھ سکتی, اس لیے کہ ان کو پردے سے نکلنا جائز نہیں. اب اگر ان کی کوئی سبیل تعلیم کی ہو سکتی ہے تو اس طرح کے مرد تعلیم کرے اور ان کی تعلیم کو خود ذمہ لے. آج کل کے اخلا پردے کے مسئلے میں بھی بہت مشکلیاں کرتے ہیں. میں اس کے لیے مختصراً اتنا بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ تمام امت کی امہات, اور ظاہر ہے کہ ماں کے ساتھ بیٹوں کو کسی قسم کے فتنے کا احتمال نہیں ہو سکتا, ماں کے ساتھ بیٹوں کو کسی قسم کے فتنے کا احتمال ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ہماری مائیں ہیں, والدہ ہیں, لیکن باوجود اس کے دیکھ لیجئے پردے کے بارے میں ان کو کیا کیا حکم ہوئے. پہلا حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم زمانے جاہلیت کے موافق مت پھرو. کہ گھر میں بیٹھو تو جب ان کو بصیغہ عمر ارشاد ہوا ہے کہ گھر میں رہو اور باہر نہ نکلو تو اور بیویوں کو کیسے حکم نہ ہوگا. بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ اس کا خطاب خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ہے, تمام امت کی عورتوں کو نہیں. لیکن ان مترزین پر افسوس ہے کہ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ جب ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے تو دوسری عورتوں کے لیے تو اعلیٰ سبیل الاولیت ثابت ہوگا. یہ تمام بزرگوں کا 1400 سال سے متفقہ علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ آیت قرن فی بیوت کن والی یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے, یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے. خطاب بے شک ازواج مطہرات کو, لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے. لیکن اب ایسے ایسے عقل مند نکل آئے ہیں کہ 1400 سال سے جو ایک تمام متفق, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہو گیا یعنی اجماع ہے تمام علماء کا 1400 سال کے, اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں کہ نکلو ہر طرح کی تعلیم کے لیے باہر نکل جاؤ, میڈیکل تعلیم کے لیے بھی نکل جاؤ, انجینئرنگ کے لیے بھی نکل جاؤ اور دینی تعلیم کے لیے بھی نکل جاؤ, عورتوں کا باہر نکلنا جائز نہیں ہے بلا ضرورت شرع. یہ کوئی ضرورت شرعی نہیں ہے کہ ایک عورت ایک لڑکی ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے. علم دین تو گھر میں بھی حاصل ہو سکتا ہے, تم سرٹیفکیٹ حاصل کرنے نکلی. اور یہ فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ یہ حکم جو ہے تمام عورتوں کے لیے ہے, قرآن شریف میں صرف اس پہ اکتفا نہیں, دوسری آیات بھی موجود ہیں. فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, کہ مومنات کو حکم فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں پس رکھیں اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. اور دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ ڈالیں اپنے اوپر چادریں. دیکھیے اس وقت اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب عورتوں کے لیے برابر حکم ہے. تو جب پردہ ضروری ہے تو ظاہر ہے کہ عورتوں کو ایسا موقع نہیں مل سکتا کہ وہ باہر نکل کر علم دین سیکھیں, اس لیے مردوں پر واجب ہے کہ ان کو دین کے احکام بتلائیں. حدیث شریف میں ہے کلکم مسئول عن رعیتہ, یعنی تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے قیامت میں تمہاری ذمہ داری کی چیزوں سے سوال ہوگا. اور قرآن شریف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مسلمانوں بچاؤ خود اپنے جان کو اور اپنے اہل و عیال کی کو دوزخ کی آگ سے. تو گھر والوں کو بچانے کے معنی یہی ہے کہ ان کو تنبیہ کرو, بتلاؤ. بعض لوگ بتلا تو دیتے ہیں مگر پھر ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ 10 دفعہ تو کہہ دیا نہ مانے تو ہم کیا کریں. صاحبو یہ سب قلت تدبر کی وجہ سے, تدبر کی کمی.
تدبر کہتے ہیں سوچنے کو, سوچنے کی صلاحیت. میں نمونے کے طور پر ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی دن کھانے میں نمک تیز ہو گیا ہو اور اس قدر تیز ہوا ہو کہ اس کی اصلاح ہی ممکن نہ ہو, اور آپ بہت کچھ سخت و سست کہہ لیں لیکن باوجود آپ کے برا بھلا کہنے کے اگلے دن بھی وہی حالت ہو, حتیٰ کہ 15 روز تک برابر کھانے میں نمک تیز رہے, تو اس وقت آپ کیا معاملہ کریں گے؟ آیا یہی کہ جو کہ احکام دین میں کیا یا کچھ اور؟ ظاہر ہے کہ یہ برتاؤ نہ کیا جائے گا, بلکہ کم از کم اتنا ضرور کیا جائے گا کہ اس کا پکایا ہوا کھانا نہ کھایا جائے گا. کیا کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے موقع پر نہایت نرمی سے کہا ہو کہ بی صاحبہ کھانے میں نمک تیز نہ کیا کیجیے, اور اگر اس پہ نہ مانا ہو تو یہ کہہ کر خاموش ہو رہے ہوں کہ ہم نے تو 10 دفعہ کہہ دیا, اب نہ مانے تو ہم کیا کریں؟ تو صاحبو, جب اپنے معاملات میں اس قدر سختی بڑھتی جاتی ہے تو کیا وجہ کہ دین کے معاملے میں یہ سختی نہیں؟ معلوم ہوا کہ دین کا اس قدر اہتمام خود تمہارے قلب میں نہیں ہے. اگر نماز روزے کے بارے میں بھی اسی تشدد سے کہا جاتا, جس تشدد سے نمک تیز ہو جانے پر کام لیا گیا تھا, تو ممکن نہ تھا کہ اثر نہ ہو, ضرور اثر ہوتا. اور میں ایک آسان تدبیر اس کی بتاتا ہوں, اس پر عمل کرنے سے ضرور دین کی پابندی ہو جائے گی. وہ یہ ہے, یہ بھی سب مشرقی عورتوں کے لیے ہے جن میں مشرقیت ہو, جن میں شوہر کا وہی لحاظ ہو جو مشرق میں, یعنی مشرقی عورتوں کا ہے اسلام کے مطابق. اسلام کیا تو ہندو عورتیں بھی وہ شوہر کا لحاظ کرتی ہیں, لیکن مغربی تہذیب والے لوگ ان کا یہ خیال نہیں. ان کے لیے ہے, اب تو خیر زمانہ بہت بدل گیا. فرمایا, آسان تدبیر اس کی بتلاتا ہوں کہ اس پر عمل کرنے سے ضرور دین کی پابندی ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ جس روز نماز وغیرہ میں عورتوں کی ذرا سستی دیکھو, اس روز ان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاؤ. یہ ایک ایسی سخت سزا ہے کہ اس کے بعد بہت جلد اصلاح ہو جائے گی, کیونکہ جس روز تم ان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاؤ گے اس روز یقیناً ان کا بھی فاقہ ہو جائے گا, تو وہ بھی نہیں کھائیں گے. اب خیر ختم ہو گیا اس زمانہ شاید, بس جب 2-4 روز ایسا ہوگا خود سمجھ جائیں گے. تو طریقہ تو یہ ہے صاحب, وہ کام تو کرنے ہی سے ہوتا ہے, نرے الفاظ سے نہیں ہوتا, تو زیادہ تر الزام مردوں پر ہی ہے. خلاصہ یہ ہے, اس مقام پر توبہ کا حکم ہے, اور توبہ گناہ سے ہوتی ہے, اور گناہ کا علم دین کے جاننے سے ہوتا ہے. توبہ کا حکم ہے اور توبہ گناہ سے کی جاتی ہے, اور گناہ کا علم دین کے جاننے سے ہوتا ہے کہ اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کس قدر ہیں, اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی وقت ایسا گزرتا ہو کہ ہم سے گناہ نہ ہوتے ہوں. مثلاً دلی ہے, اس کے گناہوں کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا, حالانکہ اس کے بہت سے گناہ ہیں. مثلاً کسی شخص کو بنظر حقارت دیکھا, یہ بھی گناہ ہے, اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. ابھی میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے, اصل گناہ تو یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو نہ سوچا اور اپنے نفس کے تقاضے پہ عمل کیا تھا. یہ اپنی جگہ گناہ ہے کہ جب کوئی موقع آیا تھا تو اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ کیا غفلت گناہ نہیں ہے؟ اسی کو غفلت کہتے ہیں کہ جب کوئی موقع آیا تو تم نے کیوں نہیں سوچا کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے, اور وہ کیا اور نفس کے تقاضے. تو آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی دیکھیں گے, میں نے مثال دی تھی, میں نے کتنی بار آپ گناہ کر لیا کہ نفس کے تقاضے کے اوپر کبھی ہارن بجا دیا, کبھی کچھ کر دیا, کبھی دوسرے ڈرائیور کے بارے میں کچھ سوچ لیا, کبھی کچھ اکیلے بیٹھے ہی بڑبڑا دیے. یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کے تقاضے پر عمل ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سوچنا ہی تو گناہ نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے گناہ ایسے ہوتے رہتے ہیں. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو سوال کرتے دیکھا جو کہ صحیح اور تندرست تھا. آپ نے دل میں فرمایا کہ یہ شخص صحیح سالم ہے, تندرست ہے, اور پھر سوال کرتا ہے. رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آپ کے پاس مردار لایا اور کہا کہ اس کو کھائیے. انہوں نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے, میں کیوں کر کھاؤں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ آج صبح تم نے اپنے ایک مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے, تو اب اس کے کھانے میں تم کیوں سوچ رہے ہو, کیوں تامل ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو غیبت نہیں کی. اس نے جواب دیا کہ گوشت زبان سے غیبت نہیں کی, لیکن دل میں تو تم نے اس کو حقیر سمجھا, اور دل ہی سے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. آخر جنید رحمۃ اللہ علیہ بہت گھبرائے اور اس فقیر کے پاس پہنچے جس فقیر کے بارے میں یہ خیال کیا تھا کہ یہ صحیح اور تندرست ہوتے ہوئے بھیک مانگتا ہے. تو وہ کوئی کامل شخص تھے. ان کو دیکھتے ہی فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ, وہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے.
سو ان گناہوں کی طرف کبھی ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح بعض جوارح کے گناہ یعنی اعضاء کے ایسے گناہ ہیں کہ ان کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ نہایت بے تکلفی سے کیا جاتا ہے جیسے زبان. اسی طرح اپنے کو بڑا سمجھنا اس کو بھی ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے بلکہ خود بینی اور خودداری کو عزت سمجھتے اور ضروری سمجھتے. صاحبو گناہ کی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. منع فرمایا ہو وہی گناہ ہے. جس چیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو وہ گناہ ہے. دیکھ لیجئے کہ ان گناہوں پر کیا کیا وعید ہیں. غیبت پر کیا وعید ہے, تکبر پر کیا وعید ہے. اب یہ غیبت کا تو وہ مرض ہے, کیا عورتیں کیا مرد کیا صوفی کیا عالم. اور غیبت کا تعلق بہت کچھ لایانی سے ہے. غیبت جو ہے لایانی وغیرہ سے ہوتا ہے, جو چاہ بول دیا سوچے بغیر. تم نے جو غیبت کی اس سے کیا فائدہ ہوا, تو فائدہ ہوا لایانی تھا. لایانی کو چھوڑو گے تو غیبت چھوٹے گی. تو علاج یہی ہے, غیبت کا اور کوئی علاج نہیں ہے. اگر غیبت چھوڑنا ہے تو آپ حضرات جو صوفی ہیں کم سے کم ان کو تو چاہیے کہ جس کی غیبت ہو فوراً اس کو اطلاع دو کہ بھائی میں نے اس سے غلطی سے تمہاری غیبت ہو گئی, معاف کرنا آئندہ نہیں کروں گا. دیکھیں کتنی جلد چھوٹتی, لیکن کبھی کر کے نہیں دیتے. شیخ سے بھی اس طرح سے کرتے ہیں آئیں بائیں شائیں کہ صاف لکھتے نہیں, عمل کرتے نہیں, اطلاع دیتے نہیں اور غیبت کیے چلے جا رہے. غیبت تو غیبت, میں نے اچھے اچھے لوگوں کو بہتان لگاتے دیکھا ہے. کسی بات کے بارے میں جب تک شرعی شہادت نہ ہو وہ کسی کے بارے میں کہہ دینا یہ بہتان ہے, یہ غیبت سے کہیں زیادہ بڑا گناہ. بھائی تم تو شرعی شہادت نہیں ہے, کیسے تم نے کہہ دی ایک بات. اسی طرح بلا تحقیق کسی واقعے پر حکم کر دینا, اس پر کیا وعید ہے. تو جب لوگ علم دین حاصل کریں گے اس طرح کے مرد تو پڑھیں اور عورتیں یا تو پڑھ لیں, یا اگر اس کا موقع نہ ملے تو اہل علم کے چھوٹے چھوٹے رسائل سن کر یاد کر لیں, اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ گناہ کیا کیا ہے. چنانچہ شادی اور غمی میں اس قدر رسوم خلاف شریعت ہوتی ہیں جن کی کچھ حد نہیں. اکثر لوگ شادی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ناچ نہ کرایا اور گانا نہ ہوا تو بس کوئی رسم ہم نے نہیں کی, شرعی نکاح ہو گیا. حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی رسمیں ایسی ہیں کہ وہ بدعت بلکہ بعض شرک ہیں, اگرچہ الحمدللہ ایسی رسموں میں سے اکثر چھوٹ گئی ہیں. جیسے دلہا کو الو کا گوشت کھلانا یا دامن میں ہلدی باندھنا, چارپائی پہ نہ بیٹھنا وغیرہ وغیرہ, کہ اس قسم کی رسمیں اکثر ختم ہو گئی. لیکن ان کے چھوٹنے کے ساتھ ہی وہ رسمیں جن میں فخر و مباحات ہیں وہ زیادہ ہو گئی, کیونکہ بنسبت سابق کے اس وقت دولت مندی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے لوگوں میں اس قدر تمول یعنی دولت مندی کہاں تھی, ایسا ساز و سامان کہاں تھا, یہ رنگ برنگ کے کپڑے کوئی جانتا بھی نہ تھا. چنانچہ اب بھی جو لوگ پرانی وضع کے باقی ہیں ان کی زندگی بالکل سیدھی سادھی ہے, اور آج کل کے نئی رنگینیوں کی تو یہ حالت ہے کہ ایک مقام پر مجھے معلوم ہوا پہنچ کر کہ شادی میں 1500 کا صرف کپڑا دیا گیا, اس زمانے کے 1500. شاید اس کی تو ساری عمر میں بھی اس کپڑے کا نصف بھی اس کو پہننا نصیب نہ ہو, کیونکہ اول تو اتنا کپڑا, دوسرے عورتوں کا پہننا, ایک ایک کپڑے کو 10-10 برس تک احتیاط سے رکھ کر پہنتی ہیں, کیونکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے گھر میں تو ایسی حالت میں رہیں گی کہ صورت دیکھ کر بھی نفرت پیدا ہو, اور دوسری جگہ جائیں گی تو بن سنور کر خدا جانے دوسری جگہ کس کو دکھلانا منظور ہوتا ہے. اور پھر اس قدر کپڑے سے اس قدر مشغولی ان کے قلب کو ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ کپڑا جو کہ خادم تھا ان کا مخدوم ہو گیا. تعجب ہے کہ ان کا جی نہیں گھبرایا, لیکن جب کوئی دوسرا کام بھی نہیں تو آخر یہ بیچاری دن کس طرح کاٹے. اسی طرح شادی میں فضولیات ہوتے ہیں, مثلا کھانا کھلانا ہے, یہ ساری برادری کو نوتا جاتا ہے, مشورہ کرنا ہے, ایک ایک سے رائے لی جاتی ہے. ایک صاحب نے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہا اور یہ رائے ہوئی کہ اس خوشی میں 1000 روپیہ کسی اسلامی مدرسے میں دے دیں. ان بیچاروں سے یہ خطا ہوئی کہ برادری کو جمع کر کے رائے لی. تمام برادری نے ان کو دکھ کر دیا اور کہا کہ ہمارا جو کچھ آپ نے کھایا ہے وہ واپس کیجیے. آخر مجبور ہو کر بیچاروں کو ساری رسمیں کرنا پڑی. ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ اس رقم کے برباد کرنے سے آپ کا کیا نفع ہوا, ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب اس میں کیا گناہ ہے کہ برادری کو کھلا دیا پلا دیا, یہ کرتے ہیں آپ لوگ شادی کے وقت ساری برادری کو کھلا دیا پلا دیا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب اس میں کیا گناہ ہے کہ برادری کو کھلا دیا پلا دیا, یہ اچھے اچھے لوگ برادری کو کھلا رہے اور حکیم الامت کا نام لیتے ہوتے ہیں. انا للہ.
حکیم الامت اس برادری کے کھانے کو کیا فرماتے ہیں؟ سن لیجیے آپ. صاحب و یہ عنوان تو بہت پیارا ہے مگر ذرا اس کی حقیقت کو تو دیکھو. یہ ایسا ہی عنوان ہے جیسا کہ ایک چور نے کہا تھا کہ ہم تو جو کچھ کھاتے ہیں حلال کر کے کھاتے ہیں. دیکھیے رات کو نیند برباد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جب کہیں ہم کو کھانا تو نصیب ہوتا ہے چوری کر کے. تو جیسا اس چور نے ایک نیا عنوان نکال کر چوری کو حلال کیا تھا, ایسے ہی ہماری حالت ہے کہ ایسا عنوان اختیار کرتے ہیں کہ گناہ بظاہر نظر میں گناہ ہی نہ معلوم ہو. کہ برادری کو کھلا دیا, ادائے حق کیا, لڑکی کو دیا, صلہ رحمی کی, اس میں کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر لڑکی کے ساتھ صرف صلہ رحمی کرنی ہے تو کیا وجہ ہے کہ برادری کو جمع کر کے ان کو دکھلا کر صلہ رحمی کی جاتی ہے؟ اگر صلہ رحمی کے لیے برادری کو جمع کرنا ضروری ہے تو کیا وجہ کہ 15-16-20 برس تک جو صلہ رحمی لڑکی کے ساتھ کی گئی ہے اس میں برادری کو جمع کیوں نہیں کیا گیا؟ کہ صاحبو دیکھو آج میں لڑکی کے واسطے کپڑا لایا ہوں, اس وقت کیوں نہیں دعوت پہ بلایا, اور آج اس کے لیے حلوہ تیار کرایا ہے. معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر یہ جو دعوت ہے برادری کی مقصود تفاخر ہوتا ہے, نہ کہ صلہ رحمی. اور دیکھیں سوچنے کی بات ہے, جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شادی ہو رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساری دنیا کے خزانے پہنچ جاتے, لیکن کیا ان کے نکاح کے اوپر کسی ایک شخص کو کسی دعوت میں بھی بلایا گیا, کسی کو کھانا کھلایا گیا؟ تو آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عمل اس لیے کیا کہ ہمارے امتی اس طرح سے کریں. وہ نبی تھے بلکہ سارے صحابہ بھی نہیں آئے, نکاح کے وقت بھی چند صحابہ کو بلایا گیا, سارے صحابہ کو بھی نہیں بلایا گیا اور کسی قسم کی دعوت نہیں کی گئی. تو آپ اتنے دھڑلے سے اور اتنی دھوم دھام سے اور اللہ اعلان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم سنت کے تو خلاف کرتے ہوتے ہیں, اور پھر حکیم الامت رحمت اللہ علیہ آج کی حقیقت کو کھول رہے ہیں کہ ایک مسلمان سنت کے خلاف, ایک دین کا مقتدا سنت کے خلاف کرے. کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ مقصود تفاخر ہے, ورنہ ایک مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا سوائے اس کے کہ کوئی روگ ہے, کوئی رذیل ہے نفس ہے جو کہ کروا رہا ہے, اور کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ معنی یہ ہے کہ اس نے بہت بڑی حماقت کی کہ اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کیا, برادری کو بلایا کھلایا. یہ برادری کا کھلانا پلانا کیا اسراف اور تخاخر نہیں؟ اور کیا تفاخر گناہ نہیں؟ قرآن شریف سے ثابت ہے, حدیث شریف سے ثابت ہے. دیکھیے حدیث شریف میں ہے, جس کسی نے شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو ذلت کا لباس پہنائیں. غور کیجئے کپڑے میں خرچی کیا ہوتا ہے, جب اس میں یہ وعید ہے تو دوسرے فضولیات جن میں زیادہ خرچ ہوتا ہے کیا ان میں یہ وعید نہ ہوگی؟ اسی طرح کے اور بہت گناہ ہیں جو سرسری سمجھے جاتے ہیں. غرض گناہوں کی اس قدر کثرت ہے کہ اگر ان کی فہرست پیش نظر رکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم ہر وقت گناہ میں مبتلا ہیں. تو ہم کو تو توبہ کی بھی ہر وقت ضرورت ہے, اور توبہ کرنا ہر وقت ہم پر واجب ہے, لہذا اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہو. اب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی فہرست تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہم ہر شخص جو گناہ کرتا ہے سوچے گا تو پتہ چل جائے, اور گناہوں کے نقصانات ہیں وہ جزاء الاعمال کتاب میں حکیم الامت نے خوب بیان کیا کہ دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے, جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو دنیا میں ضرور وبال آتا ہے اور کئی طرح سے آتا ہے, اور دین میں تو وبال ہے ہی, آخرت میں تو وبال ہے ہی. پھر اب یہ قصہ رہ گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ عرض کر دوں گا. علاج مختصراً البتہ عرض کر دوں کہ مختصراً یہی ہے جو علاج حضرت نے بتا دیا ہے کہ علم حاصل کرو احکام کا. بشتی زیور, حیات المسلمین یہ کتابیں ہیں, اور اہل اللہ اور ایسے علماء حق کی صحبت میں بیٹھو جو علماء یہ بتائیں کہ برادری کو کھانا کھلانا کوئی حرج نہیں ہے, وہ عالم تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کہہ رہا ہے. یہاں تو تضاد ہو گیا پیدا, ہم تو یوں پڑھیں اور وہ ہمیں کچھ اور بتائے, تو وہاں تو معاملہ نہیں بنے گا. ایسے علماء کے پاس بیٹھو اٹھو جو اہل حق ہوں, اللہ سے ڈرنے والے ہوں, اور وہ آپ کو صحیح بات بتائیں. ایسے اہل اللہ کے پاس بیٹھو, علم حاصل کرو, پوچھ پوچھ کے کام کرو, اور اللہ کی صحبت اختیار کرو, اور گناہ جس وجہ سے ہوتا ہے اس کی تحقیق اور وہ موانع دور کرو کہ گناہ کس وجہ سے ہوتا ہے, گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے, گناہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال بھی لکھی ہیں, اس واعظ میں بھی ہے. اب وقت ہو گیا ہے زیادہ, انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ گناہ کیوں ہوتا ہے اور وہ جو گناہ کی وجوہات ہیں پھر ان کو دور کیا جائے. لیکن پہلے ہمت تو کرو,
ہمت کر کے تمام گناہوں کو یکلق چھوڑ دینا چاہیے. البتہ پوچھ لے جہاں مشکل پیدا ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی پریشانی کا اندیشہ ہو، کسی فتنے کا اندیشہ ہو، اس میں پوچھ لیا جائے. اہل اللہ بتانے والے موجود ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیا جائے. اہل حق ہوں، اہل حق ہوں. آج کل اہل حق بہت کم ہیں. آج ہمارے حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب ماشاءاللہ کراچی تشریف لائے ہیں، وہاں مجلس ہوتی ہے. ایک صاحب ہیں، کئی حضرات ہیں جو ہمارے محلے کے وہ جانے لگ گئے ہیں، وہاں مجھ سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان میں سے ایک صاحب نے خط میں لکھا ہے مجلس کا حال، اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا، جس کو میں سن کر لرز گیا، یہ لکھا ہے انہوں نے خط میں. اور حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھیے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے اور آگے کہتے تھے کہ حضرت دعا فرما دیجئے ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو. تو حضرت نواب صاحب نے فرمایا کہ جب کوئی یہ کہتا تھا حضرت سے کہ حضرت دعا کر دیجئے ایمان سے خاتمہ ہو، ہاں بھائی یہ دعا تو بالکل کرتے ہیں ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، لیکن پہلے یہ تو دیکھو ایمان ہے بھی یا نہیں. ایمان ہے، ایمان کا تو جائزہ لو اپنے. جب تم گناہوں کو حلال سمجھنے لگے ہو، جب تم نے ساری شریعت کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہو، ایمان رہے گا. ایمان تو نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا سمجھنے کا. وہ کہیں تصاویر حرام، تم کہو تصاویر حلال. وہ کہیں موسیقی حرام، تم موسیقی کے ساتھ وہ معاملہ کرو کہ جیسے یہ حلال. تو وہ کہیں کہ نامحرم محرم کی سخت پردہ ہے پر تم اس کے خلاف. وہ کہیں کہ دیور موت ہے اور دیور سے ہنسی مذاق. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو ایمان کو کھونے والی ہیں. اس کا جواب میں نے لکھا، دیکھا جی ہاں یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہم بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میں آپ سے تعلق کرنا چاہتا ہوں، حرم شریف میں ملے اصلاحی. میں میرے انداز میں ایسی ہے بات، ہمارے بزرگوں کا یہ انداز نہیں تھا لیکن میرے اندر شوق ہی بہت ہے. میں نے کہا آپ کس لیے مجھ سے تعلق کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے. اصلاح کس لیے کروانا چاہتے ہیں؟ کہنے کہا گناہ چھوٹ جائیں. یہاں تک صحیح تھا. میں نے کہا گناہ چھوڑنے کیوں چاہتے ہیں؟ اب وہ چکرا گئے کہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے. میں نے کہا آپ گناہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں تدبیر، سب گناہ کیجیے اور نہ میں سے معافی مانگوں، گناہ معاف نہیں ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل بعید ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہے کہ اللہ میں نے بڑی غلطی، میں نے گناہ کر لیا، میں معافی مانگتا ہوں. اور یہ بالکل بعید قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے، تو ممکن ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو اتنا سستا نسخہ بتاتا ہوں، اس کے لیے آپ ہمارے پاس آئیں گے، میں آپ کو پتہ نہیں کتنے مجاہدے بتاؤں گا، کتنی تسبیحات بتاؤں گا، کتنی کتابیں پڑھنے کو بتاؤں گا، پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی ممکن ہے کروں، کان بھی کھینچوں. اس سے اتنے مشکل میں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ چپ ہو گئے. میں نے ان کو عرض کیا کہ دیکھیے یہ جو بات ہے کہ حق تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، یقینی ہے بالکل، کوئی شک ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ممکن یہ بات بالکل صحیح ہے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، توبہ کر لو، معافی مانگتے رہو، اللہ تم بخشے جاؤ گے. لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس ایمان ہو. یہ جتنی بھی مغفرت اور رحمت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو شفاعت ہے، وہ صرف اس کے لیے ہے جو ایمان والا ہو. بس ایمان مشروط ہے. ایمان کے ساتھ جاؤ گے یقیناً بخشے جاؤ گے. لیکن گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایمان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے. تو تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب تک جاؤ گے ایمان باقی رہے گا کہ نہیں؟ ہم بزرگوں سے تعلق اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایمان باقی رہ جائے، بس یہ ہے. اسی لیے یہ تعلق فرض ہے، کیونکہ اور کوئی صورت نہیں ہے. کہ ملومت رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں فتویٰ دیتا ہوں بزرگوں کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر ایمان کی حفاظت ممکن نہیں ہے. جب تم نے گناہ شروع کیا، ایک گسی ایسے بزرگ سے تعلق رکھنا جس سے محبت آپ کو ہو، پوری عقیدت ہو، اس سے ایمان محفوظ ہو جائے. تین چیزیں ہیں بے خطر کرنے والی، تین ہی چیزیں. ایک تقویٰ ہے، یعنی حفاظت جس سے ہوتی ہے، تقویٰ ہے. ایک تمام امور میں اتباع سنت، اور ایک اپنے شیخ سے محبت. یہ اسی لیے ہے کہ ایمان قائم رہ جائے. ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو. ارے ایمان ہے تمہارے پاس، تم نے ان چیزوں کو جو حرام ہے ان کو حلال سمجھا ہوا ہے. دیور سے سخت پردے کا حکم ہے. تم چاہتے ہو کہ میری بیوی دیور کے سامنے آئے، یہ تمہارا ایمان باقی رہے گا؟ اس صورت میں رہے گا باقی. تم نے تو اس کو مصلحت کی بنا کے اوپر حلال کر لیا، اس چیز کو جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت حرام فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو تم بدل سکتے ہو؟ قیامت آ جائے گی، کیا زمانے کے بدلنے سے حدیث شریف بدل جائے گی؟
جو 100 سال پہلے جو دین تھا آج بالکل ہی دین کو الٹا کیا جا رہا ہے. ہر ایک سے باتیں کرو, مذاق کرو, ہنسی کرو, موسیقی سنو, تصویریں رکھو, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, مخلوط تعلیم میں لڑکیوں کو بھیج دو, کوئی حرج. یعنی یہ حالت ہو گئی, کیا ایمان باقی رہے گا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت نواب صاحب دامت برکاتہ اپنی مجلس میں یہ والا مضمون بیان فرما رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ایمان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, گناہ اس قدر عام ہوتا چلا جا رہا ہے, اس قدر اس کا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اچھے اچھے مقتدائے دین ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اجازت دے دیتے ہیں گناہوں کی. گناہ تو حلال کبھی نہیں, گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان یقیناً ختم ہو جاتا ہے, کوئی شک ہے نہ شبہ ہے. خالہ زاد سے پردہ سخت ہے, ماموزاد بھائی بہن کا پردہ ہے, چچی سے پردہ ہے, پھوپا سے پردہ ہے, خالو سے پردہ ہے. نہیں کرو گے اور اس کو حلال سمجھ لیا تم نے, نہیں کرو گے, گناہ کرو گے, توبہ کرو گے, معافی ہو جائے گی. لیکن جب تم بار بار کرو گے, بار بار کرو گے تو تم اس کو حلال سمجھو گے, اور کبھی ایسا سمجھو گے کہ یہ تو مصلحت ہے, اور کبھی یہ سمجھاؤ گے یہ تو بڑے بھائی کا حق ہے, میرے بڑے بھائی کا حق ہے کہ وہ میری بیوی کو دیکھے. بتائیے دین سے کھلا ہوا مقابلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیور موت ہے اور تم کہہ رہے ہو اس کا حق ہے. بے غیرتی الگ چیز ہے, اس کے علاوہ دین کا حکم تو یہ ہے. میں آپ کو یہ مثال بتا رہا ہوں, حکیم الامت رحمۃ اللہ نے متعدد گناہ کی مثال بتائی ہے کہ ہم مبتلا ہیں. بھائی جو چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی وہ حرام ہے, نگاہ نیچی رکھو. اگر وہ کبھی آتی ہیں, اگر ایسا ہو جائے, نگاہ نیچی رکھو. اور کسی مرد کو حق نہیں ہے ذرا بھی کہ اپنے بھائی کی بیوی کو دیکھے, حرام ہے بالکل. خیر سوچ لیں, اپنا اپنا حال خود سوچ لیں کہ اس وقت کیا حالت ہو رہی ہے. اسی پر حضرت نواز صاحب فرما رہے ہیں کہ ایمان کا جائزہ تو لو, کہتے ہیں ایمان پہ خاتمہ ہو, ایمان پہ خاتمہ ہو, جائزہ لو ایمان ہے کہ نہیں. ایمان ہوگا تب تو اس پہ خاتمہ ہوگا نا. اس ایمان کو تو ہم دن رات کھو رہے ہیں, غصہ کرتے ہیں اور غصے کی تعویل کر لیتے ہیں. بھائی غصے تک تو حرام تھا, تم غصے کی تعویل کر کے اپنے غصے کو جائز بتلا رہے ہو. یہ پتہ نہیں تم کس دنیا میں قدم رکھ رہے ہو. معافی کیوں نہیں مانگتے اللہ میں سے؟ یا اللہ غلطی ہو گئی, اور جس نے غصہ کیا ہے اس کو دل خوش کرو, اس کا اگر دوسرے چھوٹا. یہ طریقہ ہے؟ یہ طریقہ تو نہیں کہ ہاں غصہ صحیح کیا ہم. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. یا اللہ ہم آپ کے مجبور اور بے بس بندے. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا حنان, یا منان, یا حی, یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ ہم آپ کے مجبور اور بے بس بندے, آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ان کے نام لیوا ہیں. یا اللہ آپ نے تو ہمیں اتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ اپنے محبوب کا امتی ہمیں بنا دیا, ہمیں اس وقت خبر بھی نہ تھی آپ نے جب روحوں کو پیدا کیا. لیکن یا اللہ ہم ایسے نالائق اور ایسے بے عقل اور ایسے نادان ہیں کہ اتنی بڑی نعمت کا یہ انجام کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علل اعلان مخالفت تمام امور میں کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں شادی بیاہ غمی سب طریقے بتا دیے اور ہم سب کا الٹا کرتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. یا اللہ آپ کے محبوب کی مخالفت بہت بڑی جرت ہے, ہم توبہ کرتے ہیں, اسے معافی مانگتے ہیں آج. یا اللہ معاف فرما دیجیے, بخش دیجیے ہمیں, ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم کو, ہمارے متعلقین کو بخش دیجیے. یا اللہ ہم لوگوں کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیے. یا اللہ ان کی عظمت اور محبت دل میں عطا فرمائیے. یا اللہ آپ کریم ہیں, اکرم الاکرمین ہیں, بڑے دینے والے ہیں, بڑے مہربان ہیں. یا اللہ ہنسے درگزر کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ ہماری عافیت کو قائم رکھیے گا. یا اللہ صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیے, تمام بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے متعلقین میں جو شدید بیمار ہیں, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو ہمارے متعلقین میں شدید بیمار ہیں, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیجیے, شفا عطا فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کے شر سے بچائے رکھیے. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نعمتوں میں کمی ہو جانے سے, عافیت کے ختم ہو جانے سے, عیش و عشرت کی غفلتیں بڑھ جانے سے, نفس و شیطان کے مکائد سے. یا اللہ ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے, ناگہانی حادثات سے, دین و دنیا کے کسی بھی قسم کی, اللہ خسران سے, نقصان سے, ذلت سے, رسوائی سے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, دہشت گردوں سے. یا اللہ ہر اس شر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے, بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, دوست احباب رشتے دار, تمام متعلقین کے لیے. یا اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے, اپنی پناہ میں لے لیجیے ہم کو, ہمارے تمام متعلقین کو, ہمارے گھر بار, عزت آبرو کی یا اللہ حفاظت فرمائیے. یا اللہ صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیے, تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ تمام شدید بیماریوں سے بچا دیجیے ہم لوگوں کو. یا اللہ
ترین بیماریاں بعض پھیلی ہوئی ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ صحت کو قائم رکھے. یا اللہ ہماری سب حاجات و ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے. تمام کاموں کی اٹکن اور پریشانی کو یا اللہ دور فرما دی. اور یا اللہ تمام کاموں میں آسانی پیدا فرما دی. یا اللہ ہماری جتنی تمنائیں اور آرزوئیں ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں اور جو جائز ہیں سب پوری فرما دی. یا اللہ ہمارے رشتے داروں میں, متعلقین میں, دوست احباب میں جن کو اولاد کی تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے اولاد عطا فرما دی. اور یا اللہ جو اولاد والے ہم لوگ ہیں, یا اللہ ہمارے بچے چھوٹے بڑے جس عمر کے بھی ہیں, یا اللہ بڑے فتنے کا وقت ہے, یہ بچے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ ان بچوں کی, یہ بچے آپ کے حوالے ہیں چاہے ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں. یا اللہ ان بچوں کی آپ نے قربانی فرمائی, ان کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ آخرت میں ملاقات کر, یا اللہ ایمان کی حفاظت فرمائیے, ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیے, ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ تاکہ آخرت میں ہم یکجا ہو جائیں. یا اللہ آپ کریم ہیں, رحمان ہیں, رحیم ہیں. یا اللہ ان اس فتنے کے وقت میں ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ آپ کریم ہیں, رحمان الرحیم, ان کے اخلاق کی حفاظت فرمائیے, ان کو اچھے اخلاق عطا فرمائیے, ان کو بری صحبت سے بچائیے, بہترین صحبت, اچھی صحبت عطا فرمائیے. یا اللہ صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیے, خوب تعلیم و تربیت اچھی کر دیجیے, جو ملازمتوں میں ہے ترقی عطا فرمائیے, خوب اچھی اچھی ملازمتیں عطا فرمائیے, ہر قسم کے شر سے بچائے رکھیے, دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے. یا اللہ ہر طرح سے ان کو مالا مال فرما دیجیے گا, کسی طرح سے محروم نہ فرمائیے گا. یا اللہ آپ کریم ہیں. اور یا اللہ ہمارے رشتے داروں میں, متعلقین میں جو لڑکیاں ہیں جن کے رشتوں کی ضرورت ہے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بہترین لڑکے ان کے لیے عطا فرما دیجیے, ایسے جو ان سے محبت کرنے والے ہوں, قدر کرنے والے ہوں, غصہ نہ کرتے ہوں. یا اللہ. اور یا اللہ جہاں جہاں لڑکوں کے رشتوں کی ضرورت ہے, اپنے فضل و کرم سے ایسی لڑکیاں عطا فرما دیجیے جو ایمان والی ہوں. یا اللہ اچھے اخلاق والی ہوں, جن کے اخلاق سے یا اللہ لڑکوں کا دل خوش ہو جائے. اور یا اللہ جو شوہر کی مطیع اور فرما بردار بن کر رہے ہیں, یا اللہ ایسی لڑکیاں عطا فرما دیجیے اپنے کرم سے, پورا آخر زندگی عطا فرمائیے لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی. یا اللہ ہمارے رشتے داروں متعلقین میں جو جہاں جہاں اولاد ہونے والی, اپنے فضل و کرم سے صحیح سالم صحت مند تندرست ذہین اولاد ان کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ اور ہم آپ کے بندے, بے بس بندے آپ. یا اللہ ہم گنہگار خطا کار آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے. یا اللہ ان کی جوتیوں میں ہمیں ڈال دیجیے. یا اللہ آپ کریم ہیں. یا اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے, اپنی وہ محبت نصیب فرمائیے جو اپنے اولیاء کو دیتے ہیں. یا اللہ آپ کریم ہیں, اپنے کریم ہیں. اور یا اللہ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے. یا اللہ ہماری دنیا کی لالچ اور ازار نفس کی وجہ سے یہ شوق ہم سے نکل گیا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پھر سے یہ شوق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے, اور اس شوق کو تمام دوسرے شوقوں سے بڑھا دیجیے. آمین اللہم آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.